السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، کل کی نشست میں الحمدللہ سورۃ البقرہ کے ہم 7 رکوع مکمل کر چکے ہیں. سورۃ البقرہ کا پہلا حصہ کہ جو 18 رکوع پر مشتمل ہے وہ ہمارے زیر مطالعہ ہے. ابتدائی 4 رکوع جیسے کہ ہم نے مطالعہ کیا وہ تمیدی نوعیت کے تھے، اور 5ویں رکوع سے کل 10 رکوع ہیں کہ جو سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے، اور 5ویں رکوع میں انہیں دعوت دی جا رہی ہے، اور بقیہ 9 رکوعوں میں ان پر فرد جرم ہے کہ جو عائد کی جا رہی ہے. اور ہمیں خاص طور پر بطور عبرت اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں میں اور آپ شامل ہیں، ہمارے سامنے ان کا تذکرہ بطور عبرت رکھا جا رہا ہے کہ یہ وہ امت تھی کہ جو ایک ہم مقصد گروہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ان کو ملے پوری انسانیت تک، یہ ان کی ذمہ داری تھی اس احکامات کو پہنچانے کی. اللہ تعالیٰ کی بڑی چہیتی قوم تھی، کئی ہزار انبیاء ان کی طرف آئے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے ان کو نوازا، لیکن ان نعمتوں پر شکر گزاری کی روش اختیار کرنے کے بجائے انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی. تو یہ بطور عبرت ہمارے لیے ہے کہ تم اب اس امت کے درجے پر فائز ہو، تو لہٰذا اب تمہارے اندر اس طرح کی ناشکری اور وہ اللہ سے بغاوت پر مبنی جو روش ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بطور عبرت ہمارے سامنے سابقہ امت مسلمہ کے جو بھی احوال ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سامنے رکھنے ہیں. ان کے جرائم کا تذکرہ ہے، ان پر اللہ کے احسانات کا تذکرہ ہے، اور اسی تسلسل میں بات اب آگے بڑھ رہی ہے. یہ جو 8ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے اس میں 4 گروہوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جو بات سمجھانے کی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی گروہی نسبت یا کسی نبی سے جو وابستگی ہے یا جو بھی اس کے ماننے والے ہیں، فقط یہ چیز نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ عمل ہے، عمل صالح ہے، اور وہ عمل ہو اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اور اس کا اجر جو ہے وہ مطلوب ہو آخرت میں. تو لہٰذا اگر یہ عمل کے پیچھے للائیت ہوگی، اخلاص ہوگا، تو پھر یہ وہ شے ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں بھی انسان کو کامیابی نصیب فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم سے وہ دوچار ہوگا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، مطلب کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہوئے. کیا مطلب ہے؟ یعنی تمام انسانوں کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام ہی کو چنا تھا، لیکن یہ جو یہودی ہیں خاص طور پر، انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلوانا شروع کر دیا. اور ایک رائے یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام، ان کے جو 12 بیٹے تھے، ان میں سے 4 بیٹے تھے یہودا. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ انہی کے اولادوں میں سے تھے، اور اپنے لیے انہوں نے یہ یہودی نام جو ہے وہ پسند کر لیا اور چن لیا خود ساختہ. تو فرمایا گیا کہ وہ لوگ کہ جو یہودی ہوئے، ون نصارہ، اور جو نصرانی ہیں. مطلب کیا ہے کہ یہ فلسطین میں ایک قصبہ ہے ناصرہ، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا آبائی وطن ہے یہی قصبہ، اور اسی اعتبار سے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ نصرانی کہلائے۔ تو فرمایا گیا کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ ہیں، والصابئین اور جو ستارہ پرست ہیں، یہ عراق میں عراق کے رہنے والے تھے اور ستارہ پرستی ان کے اندر وہ رائج ہو چکی تھی۔ تو لہذا ان چار گروہوں کا تذکرہ فرما کے جو کانٹے کی بات ہے وہ فرمائی جا رہی ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخری وعمل صالحا، تو جو کوئی بھی ان میں سے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے نیک عمل کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو پس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ اب اس آیت کو بیس بنا کر ہر زمانے میں وحدت ادیان کا ایک فتنہ ہے کہ جو کہ اٹھایا گیا، اور یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی گئی فتنہ پرور لوگوں کی طرف سے کہ بھئی کسی خاص نبی کو مان لینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، جس طرح سے یہ اہل ایمان کہتے ہیں کہ بھئی آخری رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے اگر تم دار اسلام میں ہو یا داخلہ چاہتے ہو، تو لہٰذا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خود قرآن حکیم میں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بس اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، اور یہ ہے کہ اس حوالے سے جو بھی نیک اعمال کرتا رہے گا تو وہ نجات کے لیے اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہم نے سمجھی ابتدان کہ جو بات اللہ تعالیٰ کو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ کوئی گروہی نسبت وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہر زمانے میں جو بھی کسی نبی سے یا کسی گروہ سے وابستہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ عمل کرے اللہ کے لیے، اس کا اجر آخرت کے لیے مطلوب ہو، اور وہ عمل ہو عمل صالح، تو پھر یہ ہے کہ وہ نجات ہے کہ جو اس کے نصیب میں آئے گی۔ بہرحال ہر زمانے میں جیسے میں نے عرض کیا وحدت ادیان کا فتنہ اٹھایا گیا۔ اکبر کے زمانے میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ دین اکبری جو ہے وہ رائج کیا گیا، اور اکبر کے جو درباری تھے دنیا دار، اس نے اکبر کو بادشاہ کو پٹی پڑھائی کہ 1000 سال اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین اس کو ہو گئے، اب یہ دین محمدی جو ہے وہ ساقط ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ اب دین اکبری ہے کہ جو کہ رائج ہوگا، اور وہ دین اکبری کیا ہے؟ دین الہی، کہ بس جو کسی بھی نبی کو ماننے والا ہو وہ سب جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ تو لہذا کسی نبی کو مخصوص مان لینا یہ ضروری نہیں، جو بھی اپنے نبی کو ماننے والے ہیں اور کوئی گروہی نسبت وہ اختیار کرتے ہیں، بس یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھیں اور آخرت پر ایمان رکھیں، رسول پر ایمان لانا کوئی خاص جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، تو بہرحال وہ نجات کے لیے جو وہ کافی ہو جائے گی۔ تو یہاں اصول یہ بات ذہن میں رکھیں، اصولی بات، کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عذاب ہے یا اس کی نجات کا معاملہ ہے، اس کو کس طرح سے اخذ کیا جائے گا، وہ کسی قرآن کی صرف ایک آیت سے اخذ نہیں کیا جائے گا، بلکہ تمام مضامین تمام آیات کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا، اور پھر عذاب اور نجات، کامیابی اور ناکامی کے جو بھی اصول ہیں وہ مرتب کیے جائیں گے۔ یہ اصول ہمیشہ سے ذہن میں رکھیں۔ تو لہٰذا اب اس ایک آیت کو بیس کر کے یہ کہا جائے کہ بھئی یہاں تو ایمان پر رسالت کا تذکرہ ہی نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، تو اس آیت کے علاوہ بے شمار آیات ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تاکید ہے، کہ جو خود اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں۔ میں ایک مثال صرف یہاں پر دے دوں، سورہ حدید کی آیت نمبر 28 ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایمان باللہ کا تذکرہ، اور فرمایا وآمنوا برسولی، اور ایمان لاؤ اس کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اب اس آیت کی بنیاد پر کوئی کہے کہ یہاں ایمان بالآخرت کا تذکرہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس آخرت کے پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں، تو یہ فہم ہی جو ہے وہ غلط ہے، یہ فکر ہی جو ہے وہ ٹیڑی ہے۔ اصل فکر کیا ہے کہ پوری آیات کو سامنے رکھ کر عذاب اور نجات کے اصول وہ مرتب کیے جاتے ہیں، اور اسی کے اعتبار سے پھر فیصلے ہوں گے روز قیامت۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج بھی جو بین المذاہب کانفرنسز منعقد کی جاتی ہیں اس کے پیچھے بھی یہی فتنہ کار فرما ہوتا ہے کہ بھئی کوئی خاص گروہی نسبت یا کسی نبی کے ماننے والے وہ بس ضروری نہیں ہے، جو جس بھی نبی کو ماننے والا ہے بہرحال وہ دار اسلام میں بس داخل ہے اور سب جو ہے وہ برابر کا درجہ رکھتے ہیں، برابر کے حقوق رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، یہ بہت بڑا فتنہ آج کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کوئی ایمان نہیں لاتا وہ دائرہ کفر میں کھڑا ہے، وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہوگا۔ یہ اصولی بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ آگے فرمایا گیا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے اقرار لیا۔ اب یہ بنی اسرائیل سے جو ایک عہد لیا گیا تھا اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے دسویں رکوع میں آ جائے گی، ابتدا میں یہاں سرسری طور پر تذکرہ آ رہا ہے کہ یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو جو ہے وہ بلند کیا، کوہ طور کو اٹھایا، یعنی یہ عہد لیا کوہ طور کو اٹھا کر ان پر معلق کر کے، اور فرمایا گیا کہ خذو ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو بھی تعلیمات ہم نے تمہیں دی ہیں اسے مضبوطی سے پکڑو۔ کیا مطلب؟ یہ فزیکلی پکڑنا سے مراد نہیں ہے بلکہ اس کی تعلیمات پر عمل کرو، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ۔ واذکروا ما فیہ، اور جو اس میں ہے یعنی کتاب میں جو بھی احکامات ہیں اسے یاد رکھو، لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم بچ سکو اللہ کی نافرمانی سے، آخرت کی ناکامی سے، اس دنیا میں افراد و تفرید کے دھکوں سے۔ لیکن پھر ہوا کیا، بنی اسرائیل نے عہد تو کر لیا، پختہ عہد باندھا اللہ تعالیٰ سے، لیکن پھر ہوا کیا کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس عہد سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے تم پر رحم کیا، تمہیں جو ہے وہ ڈھیل دی کہ شاید تم جو ہے وہ پلٹ جاؤ، اللہ کے حضور توبہ تلافی کر لو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کا مظہر تھا، ورنہ یہ کہ تم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اب اس کے بعد جو ان کے جرائم ہیں وہ تسلسل سے ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ اب ساتواں اور آٹھواں جو ان کا جرم ہے وہ سامنے لایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا کہ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی۔ یہاں تفصیل نہیں ہے، یہ تفصیل انشاءاللہ آئے گی آگے سورہ آراف میں، مکی قرآن میں۔ یہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تھا کہ جو دریا کے کنارے آباد تھے، اور انہوں نے اللہ کے حکم میں ہیلا سازی کی۔ تفصیل ہم پڑھیں گے سورہ آراف میں۔ اللہ کا حکم نہیں مانا، تو پھر ان کے ساتھ ہوا کیا کہ فقلنا لہم کونو قردتا خاسئین، تب ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ ان کی شکلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مس کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے غضب سے ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ فرمایا فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، پھر ہم نے اسے سامنے والوں کے لیے اور پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ جو بھی یہ تذکرے ہیں سابقہ امتوں کے اقوام کے، یہ ہمارے لیے بطور عبرت ہیں کہ کہیں ہمارے اندر وہ خصلتیں وہ نہ آ جائیں۔ فرمایا کہ وہ موعظتا للمتقین، اور یہ واز ہے، یہ دل میں اتر جانے والا کلام ہے، یہ نصیحت ہے کن کے لیے؟ تقوی گزاروں کے لیے۔ اب اس کے بعد وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو کہ وجہ تسمیہ ہے سورۃ البقرہ، یعنی اس سورت کا نام ہم نے سمجھا کہ یہ کیا ہے، سورۃ البقرہ۔ بقرہ کسے کہتے ہیں؟ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ بعض سورتیں ہیں کہ جو اپنے نام سے مطابقت نہیں رکھتی ان کے مضامین، بہت ساری صورتیں، ان میں سے ایک یہ سورہ بقرہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پوری صورت میں 40 رکوعوں میں گائے ہی کے تذکرے جو ہے وہ چل رہے ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ صرف یہاں پر اب ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا کہ انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، اس کی حکمت اور پس منظر ہے کہ جو بیان کیا جا رہا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ ساری آیات گائے کے تبصرے پر مشتمل نہیں، لیکن بعض صورتیں ہیں قرآن مجید کی کہ جو اپنے نام سے ان کے موضوع مطابقت رکھتے ہیں، جس طرح سے سورۃ المنافقون ہے کہ جس میں نفاق کے جملہ مضامین کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان اس میں کیا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الجمعہ ہے، اس میں جمعے کی حکمت، اس دن کی حکمت کیا ہے، اس کو کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید الصبح جو ہے وہ قرار دیا. اس میں کیا کرنا ہے اہل ایمان کو, جمعے کے دن کے احکامات ہیں کہ جو تفصیل کے ساتھ اس میں بیان ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سورۃ البقرہ یہ اپنے نام کے اعتبار سے مضامین اس میں نہیں پائے جاتے, یہاں پر اب اس کی وجہ تسمیہ آ رہی ہے. ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا, عامیل نامی. اب قاتل کا جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہا تھا اور ایک دوسرے پر الزام جو ہے وہ دھرے جا رہے تھے, تو لہٰذا یہ ہے کہ ایک انارکی, ایک انتشار کی فضا جو ہے وہ قائم ہو رہی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کے ایک حصے کو مقتول پر مارو. اس سے ہوگا یہ کہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے گا اور پھر یہ ہے کہ دوبارہ وہ یعنی اس پر موت طاری ہو جائے گی. تو یہ ہے پس منظر ان آیتوں کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ, اور یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. اب یہ گائے ذبح کرنے کا حکم اس لیے بھی دیا گیا کیونکہ بنی اسرائیل میں گوسالہ پرستی یعنی بچھڑے کو معبود جو ہے وہ بنا لیا گیا تھا. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ گائے کی محبت جو ہے وہ ان کے دل میں جو ہے وہ بسی بھی تھی. تو لہٰذا اس محبت کو جو ہے وہ نکالنے کے لیے, گوسالہ پرستی کا ابطال, اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ ان کے اندر سے یہ گوسالہ پرستی جو ہے وہ نکل جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ ان کو حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے جو ہے وہ ذبح کر دو. قالوا اتتخذنا ہزوا, تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ علیہ السلام آر یو سیریس, کیا آپ سنجیدہ ہیں, کیا آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے, یعنی ہم ایک گائے ذبح کریں اس سے کیا ہوگا, کیا اس سے کوئی مقتول جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا. قال اعوذ باللہ, تو یہ جملہ سن کر بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ ان اکون من الجاہلین, اس سے کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں, یعنی مجھے کیا پڑی ہے کہ میں ایوئی جو ہے وہ تمہیں کوئی حکم دوں, یہ اللہ کا حکم ہے جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں. تو لہٰذا کوئی بھی گائے لو اور اس کو ذبح کر دو. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي, اب انہوں نے سوال پر سوال کرنے شروع کر دیے. یعنی جب کسی قوم کو عمل نہیں کرنا ہوتا کسی حکم پر تو اب وہ کٹ حجتیاں ہیں کہ جو کہ کرتی ہے اور سوال در سوال کر کے اپنے لیے جو ہے وہ مشکل کھڑی کرتی ہے. اب انہوں نے بھی کیا کیا کہ گائیں ذبح کرنے کا حکم تھا, کوئی بھی گائیں ذبح کر دیتے پکڑ کر, لیکن اب انہوں نے سوال در سوال کر کے اپنے لیے وہی گائیں مختص کر لی کہ جو ان کے دلوں میں اس کی تقدیس اور عظمت جو ہے وہ رچی بسی تھی اور جس کو یہ بڑا مقدس سمجھتے تھے. تو انہوں نے سوالات کیے, انہیں کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ادعو لنا ربک, آپ ذرا ہمارے رب سے جو ہے وہ ذرا پوچھئے اپنے رب سے کہ یبین لنا ما ہی, کہ وہ ہمیں واضح کر دے کہ وہ گائے جو ہے وہ کیسی ہے. قال انہ یقول, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ انہا بقرہ, کہ وہ گائے ایسی ہے کہ لا فارض ولا بکر, نہ وہ بوڑھی ہے اور نہ چھوٹی عمر کی ہے, اوان بین ذالک, وہ درمیانی عمر کی ہے یعنی جوان ہے. ففعلوا ما تؤمرون, پس تم کر گزرو کہ جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے, زیادہ سوال مت کرو. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها, اب انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ اے موسیٰ آپ ذرا ہمارے لیے اپنے رب سے یہ پوچھئے کہ یبین لنا ما لونها, کہ وہ ہمیں واضح کر دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے. قال انه يقول, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ صفراء, کہ وہ ایک گائے ہیں کہ جو زرد رنگ کی ہے, فاقع اللونہا, اس کا رنگ خوب جو ہے وہ گہرا ہے, تسر الناظرین, اور دیکھنے والوں کو بڑی بھلی لگتی ہے. اب آپ دیکھیں سوال در سوال سے اپنے لیے آہستہ آہستہ اب وہی گائے مختص کرتے جا رہے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں اس کی یعنی تقدیس تھی اور عظمت تھی. قالوا لنا ربک, انہوں نے دوبارہ سوال کیا بنی اسرائیل نے, انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ ذرا اپنے رب سے ذرا پوچھئے دعا کیجئے, یبین لنا ما ہی, کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے. ان البقرہ تشابہ علینا, کیونکہ گائے کے معاملے میں ہم پر اشتباہ ہو گیا ہے, یعنی ہم مشتبہ میں پڑ گئے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ گائے ہے کون سی. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور اگر اللہ نے چاہا تو بے شک ہم ہدایت پا جائیں گے, ہم صحیح اس گائے تک پہنچ جائیں گے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس گائے کو ذبح کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے. قال انه يقول, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اللہ فرماتا ہے کہ انہا بقرہ, کہ بے شک وہ ایک گائے ہے, لا ذلول تسیر الارض ولا تسقی الحرث, یعنی وہ ایسی گائے ہیں کہ جو زمین جوتنے کے لیے استعمال نہیں کی جاتی اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. مسلمتن, وہ بالکل صحیح سالم ہے, یعنی بے عیب ہے, امیکولیٹ ہے, لا شیعت فیہا, اس میں کوئی داغ نہیں. قال الان جیت بالحق, اب انہوں نے کہا کہ موسیٰ اب آپ بالکل ٹھیک بات لے کر آئے ہیں, یعنی اب بالکل انگلی رکھ کر جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ اب یہ وہ گائے ہیں کہ جو تمہیں بڑی تمہاری نگاہوں میں اس کی عظمت ہے اور تم اس کو پوچھتے ہو, اب تمہیں یہی گائے ہیں کہ جو کہ ذبح کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب آپ بالکل حق بات لے کے آئے ہیں. فذبحوها وما كادوا يفعلون, پھر انہوں نے بنی اسرائیل نے اسی گائے کو ذبح کیا اور وہ اس گائے کو ذبح کرتے لگتے نہیں تھے, یعنی چاروں نہ چار اب اس گائے کو پکڑ کر انہوں نے جو ہے وہ ذبح کیا. لہٰذا یہاں پر جو اہم بات سمجھائی گئی ہے اس واقعے کے حوالے سے, اور اسی حوالے سے جو مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی امتیں کثرت سوالات اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے جو ہے وہ تباہ برباد ہو گئیں, گمراہ ہو گئیں. تو لہٰذا انہوں نے بھی, بنی اسرائیل نے بھی کیا کیا, کثرت سوالات, ایسے سوالات کہ جن کا تعلق جو ہے وہ عمل سے نہ ہو, یہ پسندیدہ نہیں ہے دین اسلام. علمی سوالات وہ زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں, ایسے سوالات کہ جن کا تعلق عمل سے ہو اور عمل پر براہ راست وہ اثر انداز ہوتے ہوں, اس کی موٹیویشن ہے کہ جو دین اسلام میں پائی جاتی ہے. تو بہرحال انہوں نے بھی کثرت سوالات سے اسی گائے کو اپنے لیے مختص کر لیا, اور یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کی زبان سے انشاءاللہ نکل گیا تھا, یعنی اوپر الفاظ آئے نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ انشاءاللہ لمہتدون, کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم گائے تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. تو مفسرین یہاں پر لکھتے ہیں کہ یہ کلمہ ان کی زبان سے نکل گیا تھا انشاءاللہ, کہ جس کی برکت سے انہوں نے وہ گائیں ذبح کر دی, ورنہ یہ اس حکم سے بھی جو ہے وہ آری ہو جاتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً ہمیں اللہ کے ہر حکم کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اب اس کے بعد نواں رکوع ہے, فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اب جس وجہ سے گائیں ذبح کی گئی تھی وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے, وہ عامل نامی شخص جو قتل ہو گیا تھا. اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اور یاد کرو کہ جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا, فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور پھر یہ کہ تم اس میں جھگڑنے لگے, ایک دوسرے پر اس کا الزام دینے لگے, وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا کہ جو تم چھپاتے تھے. اب اللہ نے حکم کیا دیا کہ فَقُلْنَا ضَرِبُوهُ بِبَابِهَا, پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم اس مقتول کو, کہ جو کہ یعنی مقتول ہے, مرا ہوا ہے, اس کو گائے کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ مارو. ہوگا کیا, کَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, اور اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو جو ہے وہ زندہ کرے گا, یعنی تم اس گائے کے ٹکڑے کو مارو گے مقتول پر, وہ زندہ ہو جائے گا, قاتل کا نام بتائے گا اور دوبارہ اس پر موت آ جائے گی. تو لہٰذا ایسا ہی ہوا, مردہ زندہ ہوا, اس نے قاتل کی طرف اشارہ کیا, نام بتایا اور دوبارہ اس پر موت طاری ہو گئی. تو اس پورے عمل سے ایک بات یہ بھی سمجھانا مقصود ہے کہ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کذالک یحیی اللہ الموتا, اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو جو ہے وہ زندہ کرے گا روز قیامت. وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں کہ تاکہ تم غور و فکر کرو, عقل سے جو ہے وہ کام لو. اب اس کے بعد ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو کہ آ رہا ہے, کائناتی حقیقت, کہ جب امتیں شریعت سے پہلو تہی برتتی ہیں تو پھر اس کا بھیانک نتیجہ وہ کیا نکلتا ہے. فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے, یہ قساوت قلبی کا شکار ہو گئے یہود. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے شریعت سے پہلو تہی برتتی. اب یہاں پر آپ نوٹ کیجئے کہ انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب ماننے پر آتا ہے تو پتھروں کے سامنے بھی جھک جاتا ہے, اور جب اکڑنے پر آتا ہے تو پھر پتھروں کی جو بھی سختی ہے وہ بھی اس کے سامنے ہیج دکھائی دیتی. اللہ سبحانہ وتعالی یہ دلوں کی جو سختی ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ جب امتیں زوال پذیری کا شکار ہوتی ہیں, شریعت سے پہلو تہی برتتی ہیں, اللہ کے احکامات کا کو کھلواڑ بناتی ہیں, اس کا مذاق بناتی ہیں, اور یہ ہے کہ عمل سے جو ہے وہ کوسوں دور ہوتی ہیں, تو پھر یہ قساوت قلبی یہ نقص سزا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا میں امتوں کو جو ہے وہ اس پر طاری کر دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر لاکھوں انسانوں کو انسان تڑپتا ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اسے کوئی رحم نہیں آتا, بلکہ اسے اطمینان نصیب ہو رہا ہوتا ہے, اسے اطمینان محسوس ہو رہا ہوتا ہے. یہ قساوت قلبی کا نتیجہ ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قساوت قلبی سے ہماری نجات فرمائے. یہ یہود کے اندر پیدا ہوئی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذرا جھنجھوڑنے کا انداز ہے, یہود کو جھنجھوڑے ہیں, اور بالعموم ہمارے سامنے بھی یہ کیفیات ہیں کہ جو کہ رکھی جا رہی ہیں کہ اتنی قساوت قلبی, جبکہ فہیا کل ہجارہ, یہ دل ان کے سخت ہو گئے کہ گویا کہ جیسے پتھر ہیں, پتھروں کی جو سختی ہوتی ہے, او اشد قسوا, یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ان کے دل ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, بے شک بعض پتھریں ان میں سے تو نہریں پھوٹ نکلتی. ہم پیچھے جو ہے وہ پڑھ کر آئے, موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور ایک چٹان سے کتنے چشمے پھوٹ نکلے, 12 چشمے پھوٹ نکلے. تو یہ پتھر بھی اتنے سخت نہیں ہوتے کہ جتنے ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے ہیں, پتھروں سے بھی نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ, اور بے شک ان میں سے بعض پتھر تو ہوتے ہیں کہ جو کہ شک ہو جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور ان میں سے پانی ہے کہ جو کہ بہ نکلتا ہے, چشمے جو ہے وہ بہ نکلتے ہیں. اور بعض پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, کہ ان میں سے بعض تو اللہ کے خوف اور اس کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. اور یہ واقعہ بھی ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف میں کہ کس طرح سے اللہ تعالی نے اپنی تجلی ایک پہاڑ پر ڈالی اور اس کی وجہ سے پورا پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو یہاں ذرا احساس ضیا پیدا کرنے والی بات ہے کہ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ یہ کلام کہ جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے, یہ انوار قناری کی بارش ہمارے دلوں پر ہو اور یہ ٹس سے مس نہ ہو, عملی اعتبار سے کوئی پیش قدمی ہماری زندگیوں میں نہ آئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا کہ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو. اب مسلمانوں کے دلوں میں ایک حسن ظن تھا, اس کو رفع کیا جا رہا ہے یہود کے حوالے سے. مسلمان یہ امید رکھتے تھے کہ یہود تو اہل کتاب ہیں, کتاب کے ماننے والے ہیں, کئی ہزار انبیاء ان کی طرف آئے تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے. لہذا اہل ایمان کے اس حسن ظن کو ایڈجسٹ ذرا کیا جا رہا ہے. فرمایا جا رہا ہے افتت ماؤنا یومن لکم, اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ مان لیں گے تمہاری بات. وقت کہاں نہ فریق و من ہوں, حالانکہ ان میں ایک فریق ایسا ہے, یس ماؤنا کلام اللہ, کہ جو اللہ کا کلام سنتا ہے, ثم يحرفونهم من بعد ما عقلوا, اور پھر ان باتوں کو وہ بدل دیتے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد. یہ ہے یہود کے علماء کا وتیرہ کہ جو یہاں پر آ رہا ہے. آگے تفصیلات آئیں گی کہ کس طرح سے یہ یہود کے علماء اللہ کے احکامات کو جو ان سے کہے جاتے تھے اپنے زبان کو مڑوڑ کر اس کو کہیں سے کہیں اس کا مفہوم لے جایا کرتے تھے. جس طرح سے کل ہم نے پڑھا تھا کہ جریکو اریحا شہر میں ان کو حکم ملا تھا کہ ہتتن ہتتن کہتے داخل ہو, کہ اللہ ہمیں بخش دے, تو یہ داخل ہوئے ہنتتن ہنتتن کہتے ہوئے کہ اللہ ہمیں گندم چاہیے گندم چاہیے. تو لہٰذا انہوں نے اس کو بدل ڈالتے تھے اس کو سمجھ لینے کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا تھا. وہم یعلمون, حالانکہ وہ جانتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, اور جب یہ اہل کتاب ان لوگوں سے ملتے کہ جو کہ ایمان لائے, جب یہ اہل ایمان کے پاس آتے تو قالو آمنا, تو یہ کہتے اہل ایمان سے کہ ہم بھی تو ایمان لائے ہیں, یعنی صرف ہم نے محمد کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم, باقی جتنے بھی انبیاء ہماری طرف آئے ہیں ہم سب کو ماننے والے ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, اور جب ان کے بعض ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے میں ملتے تھے, قالو أَتُحَدِّثُونَهُمْ, تو یہ یہود آپس میں کہتے تھے ایک دوسرے کو کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ چیزیں جتا رہے ہو, وہ چیزیں بتلا رہے ہو, کہ بما فتح اللہ علیکم, کہ جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دی، یعنی تمہاری کتابوں میں آخری نبی کی جو بھی پیشن گوئیاں ہیں، یہ تذکرے تو مسلمانوں سے کیوں کر رہے ہو؟ تو لہٰذا وہ تو جان لیں گے کہ یہ تو اچھی طرح سے اللہ کے رسول کو پہچانتے ہیں، یہ باتیں مسلمانوں سے کرنے والی نہیں. تو لہٰذا جب بھی یہ آپس میں ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو ٹوک دیتے تھے کہ یہ مسلمانوں سے اس طرح کی وہ باتیں نہ کرنا کہ جو تمہاری کتابوں میں آخری کلام اور آخری رسولوں کی جو بھی پیشن گوئیاں ہیں وہ موجود ہیں. فرمایا لیحاجوکم بھی عند ربکم، کہ تاکہ وہ اہل ایمان اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجت لے کر آئیں تم پر، یہ اتمام حجت بن جائیں تمہاری یہ باتیں روز قیامت. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو ہرگز مسلمانوں کے سامنے اس طرح کی باتیں نہ کرنا. اب اللہ کا تبصرہ سنیے، اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ اعلانیاں جو ہے وہ کرتے ہیں، جو کہ ظاہر کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالی جانتا ہے. اب یہ تو تھا یہود کے علماء کا وتیرہ، اب جو ان کے عوام الناس تھے، عوام کل انام، چوپایوں کی مانن، یعنی جاہل لوگ، کہ جو کہ واقعتاً کتاب کو تو بالکل جانتے ہی نہیں تھے، شریعت کے احکامات ان کو پتہ ہی نہیں تھے، اور یہ ہے کہ بس اپنی وشفل تھنکنگ، خوشخون خواہشات ہی پر ڈیرا لگا کر جو وہ بیٹھے ہوئے تھے، اب ان کا تذکرہ آ رہا ہے. فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں. یہ امیون جمع ہے امی کی، امی کے معنی ہوتے ہیں ان پڑھ، یعنی جو کچھ بھی نہیں جانتا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. تو لہٰذا اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، کہ جو کتاب اور شریعت کے احکامات نہیں جانتے، اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں. الا امانی، بلکہ صرف خوشکن خواہشات ہیں کہ جو کہ وہ رکھ کر بیٹھے ہیں. وانہم الا یظنون، اور وہ صرف اپنے گمان سے جو ہے وہ کام لیتے ہیں. یہ ہے اصل میں یہود کے جو بھی عوام الناس کا طرز عمل، کتاب اور شریعت کے احکامات سے کوسو دور، اور امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ بس ہم تو بڑے چہیتے ہیں، بخشے بخشائے ہیں، اور جنت تو صرف ہمارے لیے بنی ہے، ہم تو بس عزیر علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو لہٰذا ہم بخشے بخشائے. یہی کیفیت ہے کہ جو آج اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ کی اکثریت کی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی امت زوال کا شکار ہوتی ہے، آسمان سے پاتال پر گرتی ہے شریعت سے پہلو تہی کی وجہ سے، اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، تو گرتے گرتے کوئی سہارے جو ہے وہ ڈھونڈتی ہے. جس طرح سے ایک ڈوبنے والا سہارا ڈھونڈتا ہے نا کہ کوئی شے ہاتھ میں آ جائے تو میں بچ جاؤں، تو یہ امتیں بھی گرتے گرتے کوئی سہارا ڈھونڈتی ہیں، اور سب سے بڑا سہارا انہیں ملتا ہے اپنی خوشکن خواہشات، کہ ٹھیک ہے یہ گناہ ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ نیک عمل بھی تو کر رہے ہیں نا، اور اس کی وجہ سے بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے. آج اس امت محمدیہ میں بھی اشعار میں لہک لہک کر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے میرے مولا تیری محبوب کی امت میں ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یعنی شرابی ہیں، کبابی ہیں، زنا بھی کیا، رشوت بھی لی، لیکن بس کلمہ پڑھ کر تیری محبوب کی امت میں شامل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب بخشے بخشائیں. یہ ہے وہ وار کاری وار کہ جو شیطان کا ہے، کہ جو انسان کو عمل سے جو ہے وہ کوسو دور کرتا ہے کہ بس تم بخشے بخشائے ہو، اب تم جو چاہے کرو، تمہیں کھلی چھوٹ ہے اللہ کی طرف سے، بس ایک چٹھی ہے کہ جو تمہیں مل گئی ہے نجات کے لیے. اور اسی طرح سے اشعار میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. یہ ہیں اصل میں وہ خوشکن خواہشات کہ جو ہمارے اندر بھی جو ہے وہ آ گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ صرف اپنے گمان سے جو ہے وہ کام لے رہے ہیں، حقیقت سے کوسو دور ہیں. اب یہود کے علماء کا وتیرہ پھر سے بیان کیا جا رہا ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، سو ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے. یہ ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے، اتنی ہولناک وادی ہے کہ جس سے جہنم خود جو ہے وہ پناہ مانگتی، اور یہ ہلاکت و بربادی کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. پس ان کے لیے خرابی ہے وہ کہ جو کہ کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یعنی فتویٰ فروشی کرتے ہیں، من پسند فتوے لکھ کر جو ہے وہ عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں بھئی یہ اللہ کی طرف سے احکامات ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ, اور پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے. لیشترو بہ ثمنا قلیلا, تاکہ ان فتویٰ فروشیوں کے ذریعے سے وہ حاصل کر لیں تھوڑی سی قیمت, ٹکے جو ہے وہ حاصل کر لیں دنیا کے, اور کس طرح سے یہ گھاٹے کا سودا وہ کر رہے ہیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم, سو ہلاکت ہے خرابی ہے اس سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے یہ فتویٰ فروشی کی ہے اور جو انہوں نے لکھا ہے. وویل لہم مما یکسبون, اور ہلاکت ہے بربادی ہے کہ جو وہ کماتے ہیں. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, اب یہ وشول تھنکنگز ان کی, خوشکن خواہشات یہود کی, وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. یعنی یہ جہنم تو ہمارے لیے بنائی نہیں گئی, اور یہ کہ اگر بالفرض روز قیامت ہمیں جہنم میں اللہ ڈالے گا تو وہ چند لمحے کے لیے ڈالے گا, اور وہ بھی دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے, کہ کہیں کوئی اعتراض نہ کھڑا کر دے کہ بھئی یہ کیوں جنت میں جا رہے ہیں اور ہمارے لیے کیوں نہیں جنت ہے, انہوں نے بھی یہ حرام خوریاں کی ہم نے بھی کی, ان کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے اور ہمیں جہنم میں, تو لہٰذا چند لمحے کے لیے جہنم میں اللہ ڈالے گا اور دوسری جگہ سے چور دروازے سے ہمیں باہر نکال لے گا. اللہ اللہ خیر شل. تو یہ وہ عقائد ہیں کہ جو یہود کے ہیں, وشفل تھنکنگز, وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ, یہ تالموت میں ان کا عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ہم تو چنیدہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, چنے ہوئے بندے ہیں, ادر دین جینٹائلز گویمز, اور جو غیر یہودی ہیں وہ تو جانوروں کی مانند ہیں, وہ تو بھیڑ بکریوں کی مانند ہیں, جیسے چاہیں ہم ان کے ساتھ سلوک کریں. اور کر رہا ہے فلسطین میں اسرائیل یہی عقیدے کی بنیاد پر, یعنی بھیڑ بکری بنا کر جو ہے وہ مسلمانوں کو رکھا ہوا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. اب ذرا تبصرہ سنیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھیے, اتخذتم عند اللہ عہدا, کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد لے لیا ہے, کوئی اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی لیٹر آیا ہے, کوئی چھٹی ملی ہے کہ بس تم ہی بخشے بخشائے ہو, جنت تمہارے لیے جو ہے وہ بنی ہے. فلن یخلف اللہ عہدا, اور اگر ایسا ہے, اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی لیٹر آیا ہے کہ تم ہی بخشے بخشائے ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا یہ کہ تم اللہ پر وہ کہتے ہو کہ جو تم نہیں جانتے, تم افترا اندازی کر رہے ہو, جھوٹا بہتان ہے کہ جو کہ باندھ رہے ہو. اب اس کے بعد خلود فی النار کا ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا چیز انسان کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے. فرمایا بلا من کسب سیئتن, کیوں نہیں جس نے کمائی جان بوجھ کر کوئی ایک برائی بھی, وہ احاطت بھی خطیئتہ, اور اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا, اس گناہ نے اس کو جو ہے وہ اس کا احاطہ کر لیا, اس گناہ کو اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. فاولائک اصحاب النار, تو پس یہی ہیں آگ والے, جہنم والے, ہم فیہا خالدون, اور اس میں وہ ہمیشہ جو ہے وہ رہنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں واقعتاً اس برائی سے اور اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے. آج ایک فرم میں رشوت لینے والا وہ کیا کہتا ہے بھلا, کہ بھئی میں اکیلا تو رشوت نہیں لے رہا نا, یہ سارے رشوت لے رہے ہیں, تو میرے ایک رشوت لانے لے سے تو کیا انقلاب برپا ہو جائے گا, تو لہٰذا سبھی لے رہے ہیں تو میں بھی لے رہا ہوں. او بھائی تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے, ان کو اپنی قبر میں جانا ہے, وہ تمہیں بچانے نہیں آئیں گے روز قیامت. لہٰذا یہ ہے کہ یہ انسان ایک گناہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے. بھائی سود آج میں نے اس سے اپنی معیشت کو پاک کر دیا سود سے, تو پھر یہ کہ میری اکانومی جو ہے وہ بیٹھ جائے گی, اور اس طرح سے وہ بس سود لیتا رہتا ہے, رشوت لیتا رہتا ہے, گناہ چلتے رہتے ہیں, اور یہ کہ یہ گناہ انسان کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے, اس کا احاطہ کر لیتا ہے. تو فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہیں, اس میں ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ داخل ہوں گے. لیکن اس کے برعکس یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ جو آپ محسوس کریں گے قرآن مجید میں وقتاً فوقتاً سامنے آتا ہے, کہ جہاں ایسے ناہنجار نافرمان لوگ اس زمین پر موجود ہیں, اسی زمین پر اللہ کے ماننے والے, اللہ کے محبوب بندے بھی موجود ہیں, ان کا طرز عمل کیا ہے. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا, اولئک اصحاب الجنہ, یہی جنت والے ہیں, ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے. اب اس کے بعد وہ میثاق کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جس کا تذکرہ پہلے آیا تھا, اس کی تفصیل اب آ رہی ہے رکوع نمبر 10 میں. بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا کوہ طور کو ان پر مسلط کر کے, فرمایا وَإِذَ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا, اور وہ پختہ عہد کیا تھا, یہ معاشرتی ہدایات ہیں جو قرآن مجید میں وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے آئیں گی, اور اس کا کلائمیکس آئے گا سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں, تفصیلات انشاءاللہ وہاں پر پڑھیں گے. ان سے کیا عہد لیا گیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ, کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر کس کی, اللہ سبحانہ وتعالی کی. اور عبادت ہم سمجھ کر آئے غلامی, 24 گھنٹے پوری زندگی اللہ سبحانہ وتعالی کے ہر حکم کے سامنے سجدہ ریز ہونا اس کی محبت کے جذبے کے ساتھ. تو تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے. یہ بات بھی آپ نوٹ فرمائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے 5 مقامات پر اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا, اور قرآن مجید میں جب کوئی ایک بات ایک سے زائد دفعہ ریپیٹ ہو جائے, اس کی تکرار آ جائے, تو اس کی اہمیت جو ہے وہ دو چند ہو جاتی. تو والدین سے حسن سلوک کے حوالے سے یہ نقطہ نوٹ فرمائیے کہ اللہ اپنے حق کے بعد 5 مرتبہ قرآن مجید میں والدین کے حقوق کا تذکرہ فرماتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا وزل قربا والیتامہ والمساکین, اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کرو گے. وقولوا للناس حسنا, اور لوگوں سے تم بھلی بات کرو گے. یہ لوگوں سے اچھی بات کرنا بھی کیا ہے, حدیث میں آتا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ صدقہ ہمیں دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور لوگوں سے بھلی بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور یہ کہ تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے. لیکن پھر ہوا کیا, ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ, تم اس وعدے سے پھر گئے. إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ, سوائے تم میں سے چند ایک کے. وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ, اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے. اب اس کے بعد بنی اسرائیل کی ایک اور خرابی کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جب یہ فلسطین پر قابض ہوئے تو وہاں پر ان کی ایک شرارت, جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ 12 بستیاں تھیں, 12 نسلی قبائل تھے, 12 بستیاں یہاں پر فلسطین میں آ کے آباد ہوئیں. اب یہ کہ آپس میں یہ لڑتے تھے بھڑتے تھے, اور یہ ہے کہ پھر خانہ جنگی کر کے کسی ایک کو فریق کو جو ہے وہ گھروں سے باہر نکال دیا کرتے تھے اپنی بستیوں سے. اب جب یہ ہے کہ وہ اپنے جو بھی بھائی بنتے وہ کسی دوسری کافر قوم کے قیدی بنتے تھے, تو اب جا کے فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے تھے کہ بھئی یہ ہماری تورات میں جو ہے یہ اپنے بھائیوں کو قید سے چھڑانا فدیہ دے کر, یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک یہ بہت بڑا یعنی عمل ہے اور اس کا بڑا اجر ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں یہاں پر کہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام قرار دے دیا گیا تھا. ایک یہ کہ تم ان کو پہلے لڑکے اور ذاتی کر کے اپنے بستیوں سے نکالتے ہو اور پھر فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے ہو, ایک بات تم مانتے ہو دوسری بات سے صرف نظر کرتے ہو. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد یہ بھی لیا تھا کہ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ, کہ تم اپنوں کے خون نہیں بہاؤ گے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ, اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے جو ہے وہ نکالو گے. تم اقررتم وانتم تشہدون, اور تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس بات پر گواہ ہو کہ تم نے واقعتاً اللہ تعالیٰ سے یہ عہد باندھے تھے. ثم انتم ہؤلاء, اور پھر یہ تم ہی لوگ تو ہو, تقتلون انفسکم, کہ تم اپنوں کو قتل بھی کرتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم, اور اپنے ایک فریق کو ان کے وطن سے تم نکال بھی دیتے ہو باہر. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان, اور تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی سے. وہیں آتو کو مسارا, اور پھر اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں, تفادوہم, تو تم انہیں فدیہ دے کر جو ہے وہ چھڑاتے ہو. وہو محرم علیکم اخراجہم, حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے. تو لہذا یہ ہے کہ یہ طرز عمل آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اس امت مسلمہ کی, اور خاص طور پر مملکت خداداد پاکستان کی. 9/11 ہمارا جرنیل ایک حکم آتا ہے امریکہ سے آر یو ود اس اور ناٹ, اور ہمارا جرنیل بتاسے کی طرح جو ہے وہ بیٹھتا ہے ان کے حکم پر, ساری باتیں جو ہے وہ مانتا ہے, اور اپنے ہی مسلمان افغان بھائیوں کو پکڑ پکڑ کر جو ہے وہ اپنے دشمنوں کے حوالے کرتا ہے, اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی خون کی ہولی ہے کہ جو کہ کھیلتا ہے. 50,000 پروازیں اس مملکت خداداد پاکستان سے وہ پرواز کر کے افغان بھائیوں پر ڈیزی کٹر ہے کہ جو کہ انہوں نے برسائے, یہ جرم ہے کہ جو کہ ہم نے کیے ہیں. یہ آئینے کے طور پر ہمارے سامنے امت مسلمہ بنی اسرائیل کی پکچر ہے کہ جو کہ رکھی جا رہی ہے. آج ہمارے اندر بھی یہ خرابی آئی, ہم نے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو پکڑ پکڑ کے دیا ہے, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ایمان کی جو دولت ہے کس طرح سے آج وہ افغانستان, وہ طالبان افغانستان کس طرح سے جو ہے وہ سرخرو ہو رہے ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ ذلت کے ساتھ امریکہ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہے, پاؤں جو ہے وہ پڑ پڑ کے, اور یہ ہے کہ معاہدات جو ہے وہ کرنے پر آمادہ ہوا ہے, تو یہ ذلت اور رسوائی امریکہ کے نصیب میں آئی ہے, طالبان کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا ہے. آج کے اس جدید دور میں کہ پورا الائی یورپ پورا جو ہے وہ اپنی جدید مشینوں کے ساتھ انہیں ختم کرنے آیا تھا, ختم نہیں کر سکا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ پھر نقشے ہیں کہ جو آج واقعتاً اہل ایمان کے ہمارے سامنے ہیں. تو یہ بنی اسرائیل کی جو بھی حرام خوریاں تھیں وہ بطور عبرت ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں, اور کانٹے کی بات کہی جا رہی ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو ایمان لاتے ہو اور کتاب کے دوسرے حصے سے کفر کرتے ہو, ایک حکم سر آنکھوں پر اور دوسرا پاؤں تلے, یہ ہے مسلمانی تمہاری؟ فرمایا کہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم, سو تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا کہ ایک حکم کو مانے گا اور دوسرے کو جو ہے وہ پاؤں تلے روندے گا, تو پھر اس کی سزا کیا ہے اس دنیا میں؟ الا خزی فی الحیات الدنیا, تو اس کی سزا سوائے اس کے وہ نہیں ہے کہ دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہے. اور وہ یوم القیامت یردون الى اشد العذاب, اور وہ قیامت کے دن شدید عذاب میں جو ہے وہ لوٹائے جائیں گے. یہ دنیا کی رسوائی تو کوئی رسوائی نہیں ہے, یہ تو بہت عارضی ہے, ختم ہونے والی, لیکن جو شدید عذاب ہے وہ آخرت کا عذاب ہے. تو لہٰذا آج آپ دیکھیں کہ ہم شریعت سے دور ہوئے, قرآن سے دور ہوئے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہوئے, تو کس طرح سے پوری دنیا میں رسوائی ہے کہ نہیں مسلمان کے اوپر؟ یہ اسی کا نتیجہ ہے, شریعت سے پہلو تہی کا نتیجہ. آج ہمارے قوانین ہم بناتے نہیں ہیں, ہمارے قوانین کہیں اور بنتے ہیں, یورپ میں بنتے ہیں, IMF کے حضور جو ہے وہ ہم اس کی جوتے جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں, سارے قوانین معیشت کے اور سیاست کے وہاں سے بن کر آ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زوال سے, اس پستی سے ہمیں نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ ہے ہمارا اصل جرم, آج ہمیں اپنے زوال کی جو اصل سبب ہے, جو وجہ ہے, وہ سمجھ میں آ جانی چاہیے. آج ہم نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں, معذرت کے ساتھ ہم نماز تراوی پڑھنے کے لیے بھی تیار ہیں, ہم دورہ تجمہ قرآن کی نشستوں میں بیٹھ جانے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ اگر صرف یہ بیٹھنا صرف بیٹھنے ہی والا عمل ہو اور یہ قرآن ہمیں کھڑا نہ کر سکے دشمنوں کے مقابلے میں دین پر عمل کے حوالے سے, تو واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی محرومی ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بغاوت پر مبنی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس زوال سے جو ہے وہ نکالے. تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور وہ قیامت کے دن شدید عذاب میں جو ہے وہ لوٹائے جائیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور تو تم جو کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے, اس سے بے خبر نہیں ہے. یہ امریکہ جس طرح سے ظلم و ذاتی کر رہا ہے, کیا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے یہ بچ جائیں گے, یہ یورپ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا؟ نہیں, اللہ کے ہاں جو ہے وہ ڈھیل ہے اس کی طرف سے کہ جو دی جا رہی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے, یہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب میں کیوں لوٹائے جائیں گے؟ فرمایا اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی جو ہے وہ خرید لی. کتنا گھاٹے کا سودا کیا, کتنی ہی زندگی ہے کہ جس کی پل کی کوئی خبر نہیں. یہاں آگ بند ہوئی اور لاکھوں کروڑوں روپے کے جو انسان نے بڑی محنت سے کمائے تھے وہ اس کے نہیں, نہ اس کے ساتھ جانے والے, ساری حویلیاں، سارے بینک بیلنس، سارے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹس، سارے ڈیفنس کے بنگلے سب دھرے کے دھرے یہیں رہ جاتے ہیں، اور اکیلا بالکل انسان جو ہے وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. یہ ہے دنیا کی زندگی، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، اور کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و زیا، لا الہ الا اللہ. تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو مول لیا. فلا یخفف عنہم العذاب، سو ان سے عذاب جو ہے وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً یہ قرآن کا فہم نصیب فرمائے. بنی اسرائیل کی جو بھی یہ ہٹ درمیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. یہاں انشاءاللہ ہم وفق کر رہے ہیں، اور حافظ صاحب سے اس مقام کو چار رکعت میں انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. جزاکم اللہ خیر.